السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارے یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کا کہنا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے پاکستان سے اپنا کردار ادا کرنے کی درخواست کی ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ درخواست وزیراعظم عمران خان کے نام لکھے گئے ایک خط میں کی ہے. کراچی کے علاقے ڈیفنس میں کار بم دھماکہ ہوا ہے، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. کراچی کی تاریخ کا تجاوزات کے خلاف بڑا آپریشن جاری ہے، جس میں اب تک 5,000 سے زائد پختہ تجاوزات کو مسمار کیا جا چکا ہے. پاکستان کی حکومت کا کہنا ہے کہ ملک میں اقتصادی بحران وقتی طور پر ٹل گیا ہے، لیکن ملک کی کرنسی ڈالر کے مقابلے میں کم ہو رہی ہے اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج بھی شدید مندی کا شکار ہے. اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بجلی کی پیداوار کے لیے شہر سے گزرنے والے دریا کا رخ موڑنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے. اس بارے میں، ان تمام خبروں کے بارے میں ہمارے پاس تفصیلی رپورٹس ہیں جو کچھ دیر میں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے. اور عالمی ادارے صحت نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان میں سالانہ اندازاً 20,000 اضافی لوگ ایڈز کے موذی مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں. جنوبی افغانستان میں ایک امریکی ڈرون حملے میں طالبان کا ایک اہم فوجی کمانڈر ہلاک ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں سرکش گروپ کو سخت دھچکا پہنچا ہے. چین اور امریکہ نے محصولات کے نفاذ کو روکنے اور مذاکرات کرنے پر اتفاق کیا ہے. دنیا کی دو سب سے بڑی معیشتوں نے اپنی بڑھتی ہوئی تجارتی جنگ پر یہ چھوٹا سا جنگ بندی معاہدہ کیا ہے. اور قطر نے کہا ہے کہ وہ پیٹرولیم برآمد کرنے والے ملکوں کی تنظیم سے جنوری سن 2019 سے علیحدہ ہو رہا ہے اور وہ اپنی توجہ مایا قدرتی گیس کی برآمد پر مرکوز کرے گا. ورلڈ بینک نے عالمی حدت کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے غریب ممالک کی امداد دگنی کرنے کا اعلان کیا ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل چند لمحے کے بعد. پاکستان کا کہنا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے پاکستان سے اپنا کردار ادا کرنے کی درخواست کی ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ درخواست وزیراعظم عمران خان کے نام لکھے گئے ایک خط میں کی ہے. پیر کو پاکستان کے دفتر خارجہ نے امریکی صدر کی جانب سے بھیجے گئے خط کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے افغان تنازع کا حل تلاش کرنا امریکی صدر کی اولین ترجیح ہے. دفتر خارجہ نے اپنے ایک بیان میں امریکی صدر کے خط کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے تسلیم کیا ہے کہ افغانستان کی جنگ میں امریکہ اور پاکستان دونوں کو نقصان برداشت کرنا پڑا ہے. امریکی صدر نے اپنے خط میں زور دیا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کو اپنے تعلقات کی تجدید اور ایک ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان نے ان اقدامات کو خوشائن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ افغان تنازع کے سیاسی حل پر زور دیا ہے. تاہم امریکہ کی طرف سے اس بارے میں تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے. عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان میں سالانہ اندازاً 20,000 اضافی لوگ ایڈز کے موذی مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں، جسے خطے کے تمام ملکوں کے مقابلے میں بیماری کا تیز ترین اضافہ قرار دیا جا رہا ہے. بین الاقوامی ادارے کا کہنا ہے کہ اس وائرس سے متاثرہ پاکستانی، جس کی وجہ سے ایڈز کا مہلک مرض فوتگی کا باعث بنتا ہے، پھیل رہا ہے، ایسے میں جب زندگی بچانے کا علاج دستیاب ہے. تازہ ترین سرکاری اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ایچ آئی وی سے متاثرہ اندازاً 150,000 افراد میں سے محض 16% کا طبی تجزیہ کرایا گیا ہے، جبکہ صرف 9% کو زندگی بچانے کی نوعیت کے علاج معالجے تک رسائی حاصل ہے. جنوبی افغانستان میں ایک امریکی ڈرون حملے میں طالبان کا ایک اہم فوجی کمانڈر ہلاک ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں سرکش گروپ کو سخت دھچکا پہنچا ہے. افغان اور طالبان اہلکاروں نے اتوار کے روز ہلاک ہونے والے کی شناخت ملا عبد المنان ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ہفتے کے روز صوبے ہلمند کے نوزاد ضلع میں ہونے والے حملے میں 4 ساتھیوں سمیت ہلاک ہوا ہے. باغیوں کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ منان افغانستان کے اس سب سے بڑے رقبے والے صوبے کے قائم مقام گورنر نامزد تھے، جہاں کا زیادہ تر علاقہ طالبان کے قبضے میں تھا، اور ان کی ہلاکت کو باغی گروپ کے لیے ایک بڑا نقصان قرار دیا جا رہا ہے۔ چین اور امریکہ نے محصولات کے نفاذ کو روکنے اور مذاکرات کرنے پر اتفاق کیا ہے، لیکن انہیں 90 دن کے مختصر عرصے میں مذاکرات ختم کرنا ہوں گے۔ اس دوران واشنگٹن اور بیجنگ میں ہونے والی تعطیلات بھی شامل ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ تیزی سے اقدامات کی ضرورت ہے۔ اس خبر کے بعد کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چین کے صدر شی جن پنگ فی الحال نئے محصولات نافذ نہیں کریں گے، ایشیائی بازاری حصص میں استحکام رہا۔ دنیا کی دو سب سے بڑی معیشتوں امریکہ اور چین نے اپنی بڑھتی ہوئی تجارتی جنگ پر یہ چھوٹا سا جنگ بندی اعلان کیا ہے۔ G20 سربراہ اجلاس کے موقع پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شی جن پنگ نے علیحدہ سے ملاقات میں یہ معاہدہ طے کیا۔ ٹرمپ نے ارجنٹائن سے روانہ ہونے پر اپنے طیارے ایئر فورس ون پر اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ رات عشائیے پر صدر شی کے ساتھ طے پانے والا معاہدہ ایک بہت بڑا معاہدہ قرار پائے گا۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار اسٹیو ہرمن نے بیونس آئرس سے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اجلاس کے بعد دنیا کی دو بڑی معیشتوں امریکہ اور چین کی سربراہی ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے محصولات کے مسئلے پر موجود اختلافات پر بات کی۔ صدر شی نے کہا کہ ان دونوں کی آخری ملاقات کے بعد بہت کچھ عمل میں آ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا،
Only with cooperation between us can we serve the interest of world peace and prosperity.
وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اپنے درمیان تعاون سے ہی ہم امن اور خوشحالی کے عالمی مفادات میں حصہ لے سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے پیشگوئی کی کہ مسٹر شی کے ساتھ ان کے تعلقات کسی کامیابی کی طرف لے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا،
And I think at some point we are going to end up doing something which is great for China and great for the United States.
صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی وقت ہم کسی ایسے نتیجے تک پہنچیں گے جو چین اور امریکہ دونوں کے لیے بہت ہی مثبت ہوگا۔ بیونس آئرس کے اجلاس کے بعد دونوں ملک اپنی بات چیت کے دوران ایک دوسرے پر اضافی محصولات عائد کرنے کو روکنے پر رضامند ہو گئے ہیں، اور چین نے امریکہ سے مصنوعات کی خریداری میں اضافہ کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ وہ پیٹرولیم برآمد کرنے والی ملکوں کی تنظیم سے جنوری سن 2019 سے علیحدہ ہو رہا ہے، اور وہ اپنی توجہ مایا قدرتی گیس کی برآمد پر مرکوز کرے گا۔ پیر کے روز دوحہ میں اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے ملک کے وزیر توانائی سعد شہرید الکابی نے یہ غیر متوقع اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا ایل این جی برآمد کرنے والا ان کا ملک اب اپنی گیس کی برآمدات سالانہ 77 ملین ٹن سے بڑھا کر 110 ملین ٹن تک کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ قطر اپنی تیل کی پیداوار 4.8 ملین بیرل سے بڑھا کر 6.5 ملین بیرل کرنا چاہتا ہے۔ قطر جو اوپیک کا پچھلے 57 سال سے رکن تھا، تنظیم کے اس ہفتے جمعرات اور جمعے کے اجلاس میں شریک ہوگا اور اپنے وعدوں کو پورا کرے گا۔ ورلڈ بینک نے عالمی حدت کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے غریب ممالک کی امداد دگنی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ موسمیاتی تغیر سے متعلق عالمی بینک کے سربراہ جان روم نے فرانسیسی خبر رساں ادارے کو بتایا کہ اگر ہم نے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنا کیا اور ان کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل نہ کیا، تو سن 2030 تک خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والوں کی تعداد میں 10 کروڑ افراد کا مزید اضافہ ہو جائے گا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ حکومتی فنڈنگ میں 2 ہفتے کی توسیع کے لیے رضامند ہیں، تاکہ آن جہانی صدر جارج ڈبلیو بش کو خراج پیش کرنے کی تقریبات پر اختلافات سے بچا جا سکے۔ G20 سربراہ اجلاس کے اختتام پر ارجنٹائن سے واپس آتے ہوئے ایئر فورس ون پر باتیں کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ کانگریس لیڈروں نے ان سے اس توسیع کے لیے کہا ہے جو وہ یقیناً کریں گے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
یہ وائس آف امریکہ ہے، آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/voaurdu۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں، جیسا کہ ہم نے شروع میں آپ کو خبر دی کہ پاکستان کا کہنا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے پاکستان سے اپنا کردار ادا کرنے کی درخواست کی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ درخواست وزیر اعظم عمران خان کے نام لکھے گئے خط میں کی ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم نے ٹرمپ کی درخواست پر اطلاعات کے مطابق اپنا تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے ہر ممکن کردار ادا کرے گا۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے۔
پی کو پاکستان کے دفتر خارجہ نے صدر ٹرمپ کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کے نام بھیجے گئے خط کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے افغان تنازع کا حل تلاش کرنا امریکی صدر کی اولین ترجیح ہے۔ دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں امریکی صدر کے خط کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ نے تسلیم کیا ہے کہ افغانستان کی جنگ میں امریکہ اور پاکستان دونوں کو نقصان برداشت کرنا پڑا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے خط میں زور دیا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کو اپنے تعلقات کی تجدید اور ایک ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے ان اقدامات کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد نے ہمیشہ افغان تنازع کے سیاسی حل پر زور دیا ہے، تاہم امریکہ کی طرف سے اس بارے میں تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ پاکستان کی ایک نجی ٹی وی سے منسلک معروف اینکر حامد میر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے پیر کو صحافیوں سے ملاقات کے دوران بتایا کہ انہیں صدر ٹرمپ کا ایک خط ملا ہے جس میں انہوں نے افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان سے اپنا کردار ادا کرنے کو کہا ہے۔ حامد میر کے بقول وزیر اعظم نے اس خط کی مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا،
اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا لیٹر ہے، بہت اچھا خط ہے، اور اس میں انہوں نے پاکستان سے یہ درخواست کی ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کرے، اور پھر اس کی انہوں نے مزید تفصیل بتائی کہ امریکی حکومت یہ چاہتی ہے کہ افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پہ لانے میں پاکستان اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے۔
حامد میر نے کہا کہ جب وزیر اعظم عمران سے صدر ٹرمپ کے پاکستان سے متعلق حالیہ بیانات اور بعد ازاں ٹویٹر پر دونوں رہنماؤں کے درمیان سخت بیانات کے تبادلے کے معاملے پر سوال کیا گیا تو ان کے بقول عمران خان نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے خط کے بعد اب ماحول بہتر ہو گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا وزیر اعظم عمران خان کے نام یہ خط ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششیں تیز تر ہو گئی ہیں، اور اسی سلسلے میں امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت زلم خلیل زاد ایک بار پھر افغانستان اور پاکستان سمیت بعض دیگر ملکوں کا دورہ کریں گے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس تناظر میں صدر ٹرمپ کا وزیر اعظم عمران خان کے نام خط نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ سلامتی کے امور کے تجزیہ کار طلعت مسعود نے پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
جو ایک قسم سے تناؤ تھا اور ایک دوسرے پر شبہات تھے وہ میرے خیال میں کچھ حد تک کم ہوں گے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد کس طریقے سے پیش رفت ہوتی ہے۔ پاکستان ضرور جہاں تک ممکن ہو سکے گا کوشش کرے گا کہ طالبان پر اور دباؤ ڈالا جائے، اور میرے خیال میں یہ میسج جو ہے طالبان کے لیے بھی کافی مثبت ثابت ہوگا۔
امریکہ کے محکمہ خارجہ کے مطابق 2-20 دسمبر تک جاری رہنے والے تازہ دورے کے دوران خلیل زاد پاکستان اور افغانستان کے علاوہ روس، ازبکستان، ترکمنستان، بیلجیم، متحدہ عرب امارات اور قطر بھی جائیں گے، اور اطلاعات کے مطابق زلم خلیل زاد گزشتہ 2 ماہ کے دوران کم از کم 3 بار قطر کے دارالحکومت دوحہ میں افغان طالبان کے نمائندوں کے ساتھ ملاقات کر چکے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کراچی کے علاقے ڈیفنس میں کار بم دھماکہ ہوا ہے جس سے گاڑی کے پرخچے اڑ گئے لیکن کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں محمد ثاقب۔
کراچی کے علاقے ڈیفنس فیس 5 خیابان مجاہد میں کھڑی کار میں دھماکہ خیز مواد سے گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ پولیس حکام ابتدائی طور پر اسے کئی گھنٹے تک سلنڈر دھماکہ قرار دیتے رہے، مگر تحقیقات کے بعد کار میں بارودی مواد سے دھماکے کی تصدیق کر دی گئی۔ ایس ایس پی ضلع جنوبی طارق دھاریجو کا کہنا ہے کہ دیسی ساختہ وہیکل بون ایکسپلوسیو ڈیوائس کے ذریعے کار میں دھماکہ کیا گیا جس میں 8-10 کلوگرام دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا۔ پولیس کے مطابق گاڑی سے ایل پی جی کے 6 اور سی این جی کا بھی ایک سلینڈر درست حالت میں ملا ہے۔ ان تمام سلینڈرز کو بم کے ساتھ ہی منسلک کیا گیا تھا لیکن بم پوری طرح پھٹ نہ سکا۔ پولیس کے مطابق اگر بم مکمل طور پر پھٹتا تو دھماکے میں بھاری جانی اور مالی نقصان ہو سکتا تھا۔
دیکھیں سلینڈر تو گاڑی کا جو ہے وہ محفوظ ہے، ابھی اس کو جو ڈفرینٹ پارٹس ہم لے گئے ہیں وہاں پہ، اب اس کی پہ انالیسس ہو رہی ہے ہماری کہ کیمیکل ایگزامینیشن ہوگی اس کی۔
تحقیقاتی ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ کار میں ہونے والا دھماکہ ٹائم ڈیوائس سے کیا گیا ہے، تاہم ابھی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ تباہ ہونے والی کار اتوار کی شام جمشید کوارٹر کے علاقے سے چوری ہوئی تھی جس کی ایف آئی آر متعلقہ تھانے میں درج کرائی جا چکی ہے۔ کراچی میں ایک ماہ کے دوران دہشت گردی کی یہ تیسری پہلی بڑی واردات ہے۔ صرف 10 روز قبل ہی کلفٹن کے علاقے میں 3 دہشت گردوں نے چینی کونسل خانے کو نشانہ بنایا تھا، جس میں 2 پولیس اہلکاروں سمیت 4 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مقابلے کے بعد 3 حملہ آور بھی مارے گئے تھے۔ اسی طرح 17 نومبر کو قائد آباد کے علاقے میں مارکیٹ میں بم دھماکے میں 2 افراد ہلاک جبکہ 11 زخمی ہو گئے تھے۔ شہر میں دہشت گردی کی اس نئی لہر میں اب تک 6 شہری جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ کئی سال سے جاری کراچی میں ٹارگیٹڈ آپریشن سے امن و امان میں قدرے بہتری تو دکھنے میں آئی ہے، لیکن دہشت گردی کی اس نئی لہر سے شہر میں امن و امان پر دوبارہ سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان کی حکومت کا کہنا ہے کہ ملک میں اقتصادی بحران وقتی طور پر ٹل گیا ہے، لیکن ملک کی کرنسی ڈالر کے مقابلے میں کم ہو رہی ہے اور پاکستانی اسٹاک ایکسچینج بھی شدید مندی کا شکار ہے۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل دے رہی ہیں سارا حسن اس رپورٹ میں۔
پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کا آغاز ہوا تو مارکیٹ میں شرح سود بڑھنے اور روپے کی قدر میں کمی کی خبریں پہلے سے ہی موجود تھیں۔ پیر کو اسٹاک مارکیٹ کا آغاز ہی شدید مندی سے ہوا اور سرمایہ داروں نے حصص خریدنے کے بجائے بیچنے کو ترجیح دی۔ مندی کے اس رجحان کے سبب اسٹاک مارکیٹ میں ایک وقت پر 3000 پوائنٹس تک کی کمی دیکھی گئی، جس کے بعد مارکیٹ میں کچھ بہتری آئی اور کاروباری دن کے اختتام تک پاکستان اسٹاک مارکیٹ 1335 پوائنٹس کی کمی کے بعد 39160 پوائنٹس پر بند ہوئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اقتصادی معاملات میں حکومتی پالیسیاں غیر واضح ہیں، جس کی وجہ سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال نہیں ہو رہا ہے۔ ماہر اقتصادیات خرم شہزاد کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں اضافے اور روپے کی قدر میں کمی کا اثر اسٹاک مارکیٹ پر بھی پڑا۔
انویسٹرز بہت زیادہ انسرٹینٹی کا شکار ہوئے ہیں، کیونکہ انٹرسٹ ریٹ جب بھی بڑھتے ہیں تو اسٹاک انویسٹرز جو ہوتے ہیں وہ سائڈ لائن پہ ہوتا ہے، کیونکہ ویلیوشنز جو ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، اور یہ ڈبل جو ہے انٹرسٹ ریٹ دوبارہ آ گئے ہیں کافی عرصے بعد، تو یہ ایک کنسرن ہے کہ آگے اکانومی میں جو حالات ہیں وہ شاید اتنے بہتر نہ ہوں، یہ انویسٹرز کا کنسرن ہے۔ اس کی وجہ سے آج مارکیٹ میں کافی مندی دیکھی گئی ہے۔
پاکستان کے اسٹیٹ بینک نے گزشتہ ہفتے شرح سود میں تقریباً 1.5% اضافہ کیا تھا اور اب شرح سود بڑھ کر 10% ہو گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق شرح سود میں اضافے کا اسٹاک مارکیٹ پر منفی اثر پڑتا ہے، جبکہ روپے کی قدر میں بھی تیزی سے کمی آئی ہے۔ گزشتہ ہفتے ڈالر کے مقابلے میں روپیہ 139 روپے تک گر گیا، جو اب تک ڈالر کی بلند ترین سطح ہے۔ سرمایہ داروں کا کہنا ہے کہ حکومت ایسے اقدامات کرنے سے قبل انہیں اعتماد میں نہیں لیتی۔ اقتصادی ماہر خرم شہزاد کے مطابق کرنسی کی قدر کم ہونے سے سرمایہ کار، خاص کر بیرونی سرمایہ کار محتاط ہو جاتے ہیں، اور ایسے ماحول میں جب شرح سود اور کرنسی میں اتار چڑھاؤ زیادہ ہو تو سرمایہ کاری کے لیے فضا سازگار نہیں رہتی۔
کہ اگر جو ہے ڈالر میں جو ہے وہ روپی کے اگینسٹ تبدیلی آتی ہے اور بہت زیادہ ولیٹیلیٹی ہوتی ہے، انویسٹر سائڈ لائن پہ ہوتے ہیں یا پھر آتے نہیں ہیں یا پھر جو ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں، انسرٹینٹی بہت زیادہ خطرے کا جو ہے وہ ایک طرح سے الارم ہوتی ہے انویسٹرز کے لیے۔ اگر انسرٹینٹی نہ ہو اور ایک ڈائریکشن ملے انویسٹرز کو یا پھر ایک رینج ملے، تو میرے خیال میں اس حساب سے پھر انویسٹر جو ہے وہ اپنے آپ کو الائن کرتا ہے۔
یاد رہے کہ پاکستان کے وزیر خزانہ اسد عمر نے کئی بار کہا ہے کہ ملک کی معیشت کو لاحق بحران وقتی طور پر ٹل گیا ہے، لیکن اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ روپے کی قدر میں کمی اور شرح سود بڑھنے سے ملک میں مہنگائی بڑھے گی، جس سے عام عوام متاثر ہوں گے۔ سارا حسن، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
چین اور امریکہ نے محصولات کے نفاذ کو روکنے اور مذاکرات کرنے پر اتفاق کیا ہے، لیکن انہیں 90 دن کے مختصر عرصے میں مذاکرات ختم کرنا ہوں گے۔ اس دوران واشنگٹن اور بیجنگ میں ہونے والی تعطیلات بھی شامل ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ تیزی سے اقدامات کی ضرورت ہے۔ اس خبر کے بعد کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چین کے صدر شی جن پنگ فی الحال نئے محصولات نافذ نہیں کریں گے، ایشیائی بازار حصص میں استحکام رہا۔ اس سے پہلے دنیا کی 2 سب سے بڑی معیشتوں امریکہ اور چین نے اپنی بڑھتی ہوئی تجارتی جنگ پر ایک چھوٹا سا جنگ بندی اعلان کیا۔ G20 سربراہ اجلاس کے موقع پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شی جن پنگ نے علیحدہ سے ملاقات میں یہ معاہدہ طے کیا۔ ٹرمپ نے ارجنٹائن سے روانہ ہونے پر اپنے طیارے ایئر فورس ون میں اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ رات عشائیے پر صدر شی کے ساتھ طے پانے والا معاہدہ ایک بہت بڑا معاہدہ قرار پائے گا۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان جینگ شو آنگ کہہ رہے ہیں، چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان جینگ شو آنگ کہہ رہے ہیں کہ دراصل ہمارے دونوں ملکوں کے لیڈروں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ نئے محصولات پر عمل درآمد کو روک دیا جائے۔ اس کے ساتھ دونوں لیڈروں نے اپنی اپنی اقتصادی ٹیموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ تمام لاگو ہونے والے محصولات کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات کریں اور ایسا اتفاق رائے پیدا کریں جس میں دونوں ملکوں کا مساوی طور پر فائدہ ہو۔ ایران نے اتوار کے روز کہا ہے کہ اپنی دفاعی قوت بڑھانے کے لیے وہ میزائل کے تجربات جاری رکھے گا۔ ایران نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے، جس سے قبل امریکہ نے ایران پر الزام لگایا تھا کہ اس نے ایک نئے میزائل کا تجربہ کیا ہے جس پر کئی جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت موجود ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے ہفتے کے روز ایران کی جانب سے درمیانے فاصلے تک مار کرنے والی بیلسٹک میزائل کے تجربے کو سن 2015 میں کیے گئے ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق بین الاقوامی سمجھوتے کی خلاف ورزی قرار دیا، جس سے امریکہ باہر نکل چکا ہے۔ ایرانی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا ہے کہ میزائل کے تجربات ملک کے دفاع اور مضبوطی کے لیے کیے جاتے ہیں اور یہ جاری رہیں گے۔ ان کا یہ بیان ایران کے نیم سرکاری خبر رساں ادارے تسنیم نے جاری کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ہم میزائل تیار کرنے اور تجربات کرنے کا کام جاری رکھیں گے۔ یہ جوہری مذاکرات کے دائرہ کار سے باہر معاملہ ہے اور ہماری قومی سلامتی کا ایک حصہ ہے، جس کے لیے ہم کسی ملک سے اجازت نہیں لیں گے۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق یا تردید نہیں کی کہ آیا ایران نے کسی نئے میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے اتوار کے روز اپنے وزیر اعظم کو حکم دیا کہ وہ سیاسی رہنماؤں اور مظاہرین کے ساتھ مذاکرات کریں، ایسے میں جب ان کی کوشش ہے کہ ملک بھر میں چھڑنے والی احتجاجی لہر کو روکا جائے، جسے قبل توڑ پھوڑ کرنے والوں نے وسطی پیرس کو لڑائی کا میدان بنا دیا تھا۔ فسادات سے نبردازماں ہونے پر مامور پولیس ہفتے اور اتوار کو اس وقت بے بس دکھائی دی جب احتجاج کرنے والے مظاہرین نے پیرس کے متمول مضافات میں من مانی کرتے ہوئے درجنوں موٹر گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا۔ یہ بدامنی پیٹرول کی مصنوعات میں اضافے پر بھڑک اٹھی تھی۔ خبریں ختم ہوئیں۔
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، VOA اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو VOA کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ اسٹور پر بھی دستیاب ہے۔
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
سامعین، قوالی کا فن کیا ان گھرانوں کی نئی نسل میں بھی مقبول ہے؟ اس بارے میں بات کی ہے ہماری ساتھی شہناز عزیز نے معروف قوال ظفر نیازی اور مسعود نیازی سے۔
ماشاء اللہ، ہمارا خاندان جو ہے وہ اسروری خاندان ہے۔ میں بھی پاک کی درگاہ سے چلا آ رہا ہے سلسلہ، اور میرے والد غوث عمر ناصر صاحب جو ہیں، ہم اس پہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ میرے والد غوث عمر ناصر صاحب کے جتنے البم ہیں 120 والیم ہیں، اور یہاں کراچی میں 40 سے 35 قوال ہیں، لیکن اتنا البم کسی قوال کا نہیں ہے جتنا غوث عمر ناصر صاحب کا ہے۔ میرے جو دادا ہیں استاد اللہ ضیاء خاں صاحب، بڑا دادا خاندان میں سے، ہماری نسل میں شاہ خاں صاحب، یہ کلاسیکل گاتے ہوئے آ رہے ہیں ماشاء اللہ۔ اور محبوب پاک کی درگاہ سے میرے جو دادا ہیں استاد معین نیازی، جن کے نام سے یہ اسٹیٹ ہے، وہ بھی ماشاءاللہ محبوب پاک کی درگاہ سے پھر ہم یہاں اپنے پاکستان میں آئے. اپنے والد صاحب کی ان کی اتنی مطلب عمر نہیں رہی, لیکن یہ ہے کہ میرے والد صاحب کے ساتھ بھی میں نے تقریباً 7 سال 8 سال اپنے والد کے ساتھ کنٹینیو پروگرام بھی کرے, اور اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد میرے ماموں انیس نظامی ان سے بھی میں نے تعلیم لی. میرے والد اور میرے ماموں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو آج اللہ نے جو ہے اتنا کر دیا.
خوشی یہ ہے کہ آپ ینگ لوگ ہیں اور آج کل بہت سے بینڈ ہیں, لیکن قوالی جو ہے ایک ایسا فن ہے جو جس کی مثال نہیں.
ہمارے جو بزرگ ہیں وہ 700 سال سے قوالی کرتے ہوئے آ رہے ہیں, تو یہ ماشاءاللہ چلتا آ رہا ہے. میں ہارمونیم بھی پلے کرتا ہوں اور طبلہ بھی بجاتا ہوں. کلاسیکل میوزک پہ بھی ہے ماشاءاللہ, اس پہ بھی ہے, لیکن یہ جو آج کل کی جنریشن ہے وہ کچھ جیسے کلاسیکل بھی ہے پاپ بھی ہے.
ایک نعت شریف ہے جو ابھی ہم نے مطلب اس کو کمپوز بھی کیا تھا, اور ابھی کچھ دنوں بعد ہی انشاءاللہ اس کا ویڈیو آ جائے گا, آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیے.
جی.
یا نبی پکارو یا نبی, یا نبی نظر کرم فرمانا, یا نبی نظر کرم فرمانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا. آپ کے در کا میں ہوں بھکاری, آپ ہے میرے آقا. آپ کے در کا میں ہوں بھکاری, آپ ہے میرے آقا. سارے رشتوں ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا, آپ کو تو آتا ہے آقا سب کی لاج نبھانا. آپ کو تو آتا ہے آقا سب کی لاج نبھانا, اے حسنین کے نانا.
اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ آوازیں ظاہر ہے آپ دونوں کی بہت اچھی ہیں, موسیقی کے فن سے واقف ہیں, تو آپ لوگ یہ اپنے خاندان کی جو روایت آپ نے رکھی تو یہ بزرگوں کی خاطر کر رہے ہیں یا آپ کو واقعی قوالی کے فن سے خود بھی لگاؤ ہے؟
دیکھیں اصل میں ہمارا پاکستان جو ہے, یہاں جو ہماری نیو جنریشن جو ہے وہ قوالی کو بہت لائک کرتی ہے. پاکستان میں زیادہ تر جو ہے نوجوان نسل ہی قوالی سن رہی ہے.
مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے والد صاحب جو ہیں ان کی کوئی خاص بات جو آپ کو بہت یاد آتی ہو اور آپ کوشش کرتے ہوں کہ آپ بھی ویسا کریں ان کے جیسے بننے کی, تو کچھ اپنے والد صاحب کے بارے میں بتائیے.
جی, ان کی خاص ایک بات یہ تھی کہ ماشاء اللہ ان کا جو رجحان تھا اپنی عوام کے لیے, لوگوں کے لیے جو میسج تھا, ایک تو ماشاء اللہ بزرگوں کے کلام انہوں نے بہت کرے, تو ان کو تو مطلب سمجھ لیں ماشاء اللہ بہت لوگ پسند کرتے ہیں. ان کی سب سے اچھی بات تھی کہ جو بھی وہ کلام کرتے تھے ہر بزرگ کو یاد ضرور رکھتے تھے.
ایسی عطا ایسا کرم ایسا دم نہیں تم سا جہاں میں کوئی بھی, گنجے شکر نہیں بابا گنجے شکر ہو کرم.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے, دن ہو یا رات جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بجنے والے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو جاری ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے گورنر ہاؤس لاہور کی دیواریں مسمار کرنے سے روک دیا ہے۔ اس بارے میں لاہور سے ضیاء الرحمان کی ایک رپورٹ۔
لاہور ہائی کورٹ میں گورنر ہاؤس لاہور کی دیواریں گرانے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی، جس پر لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس مامون الرشید نے حکومت کو گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانے پر حکم امتناع جاری کر دیا ہے۔ درخواست گزار خواجہ محسن عباس کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے جسٹس مامون الرشید نے استفسار کیا کہ کیا دیواریں گرا دی گئی ہیں، جس پر درخواست گزار نے جواب دیا کہ دیواریں گرانے کا کام شروع ہو چکا ہے، جبکہ یہ گورنر ہاؤس ایک صدی سے بھی پرانا ہے۔ درخواست گزار نے اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا کہ دیوار گرانے کا حکم جناب وزیر اعظم عمران خان نے دیا ہے، اس پر کوئی قانون سازی کی گئی ہے نہ ہی دیوار گرانے کے لیے کابینہ سے اجازت لی گئی ہے۔ عدالت نے سرکاری وکیل سے پوچھا کہ گورنر ہاؤس کس کے زیر انتظام ہے۔ سرکاری وکیل نے جواب دیا کہ گورنر ہاؤس کو گرایا نہیں جا رہا، بلکہ اس کی دیوار کو مسمار کیا جا رہا ہے، جس پر عدالت نے تا حکم ثانی حکم امتناع جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایک بھی اینٹ اپنی جگہ سے نہیں ہلنی چاہیے۔ لاہور میں تاریخی عمارتوں کے بچاؤ کے لیے بننے والی تنظیم لاہور بچاؤ تحریک کے کنوینر آئی اے رحمان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس معاملے کو اپنی کمیٹی میں لے جا رہے ہیں۔ حکومت کا گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانا سراسر غلط فیصلہ ہے،
اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بلا وجہ پیسہ اس میں ضائع کرنا، اور پیسے کی ویسی کمی ہے، جھگڑا لگائیں گے خرچہ آئے گا، تو یہ کوئی ہماری
پرائرٹی میں نہیں ہے۔ گورنر ہاؤس لاہور کی دیواریں گرانے کا حکم ہفتے کے روز وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ہونے والے پنجاب کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا تھا۔ ضیاء الرحمان، وی او اے اردو، لاہور۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بجلی کی پیداوار کے لیے شہر سے گزرنے والے دریا کا رخ موڑنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ قومی اسمبلی کے سامنے ہونے والی سول سوسائٹی کی طرف سے دریا بچاؤ تحریک کے تحت مظاہرے میں وکلاء، تاجروں، طلباء اور سیاسی رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس بارے میں مظفر آباد سے روشن مغل نے یہ رپورٹ بھیجی ہے۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بجلی کی پیداوار کے لیے شہر سے گزرنے والے دریا کا رخ موڑنے کے خلاف پیر کے روز احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ قانون ساز اسمبلی کے سامنے ہونے والے سول سوسائٹی کی طرف سے دریا بچاؤ تحریک کے مظاہرے میں وکلاء، تاجروں، طلباء اور سیاسی رہنماؤں نے شرکت کی۔ مظاہرے میں شامل سیاسی رہنما افضال سلیریا نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
آج کا مظاہرہ بیسیکلی جو ہے نا یوم سیاہ تھا، آزاد کشمیر حکومت کی بیسی اور وابطہ کی آبی جارحیت کے خلاف۔ ایک تو ہمیں 60% پانی چاہیے ڈرائی نیل میں، اور کوالا پروجیکٹ پر کام نہیں ہونا چاہیے۔
وابطہ کے ترجمان نیر علاؤالدین نے بتایا کہ شہر سے گزرنے والے دریائے نیلم میں معاہدے کے تحت طے شدہ مقدار سے زیادہ پانی چھوڑا جا رہا ہے۔
کہ ابھی فی الحال ہم نے 20 کیومٹر کی پانی مینٹین کیا ہوا ہے دریا میں، 20 کیومٹر نہ سے چھوڑتے ہیں تو یہاں پہنچ کے یہ 26-27 کیومٹر پانی ہوتا ہے، تو ریزنیبل انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق یہ پانی مور دین سفیشینٹ ہے، پرووائڈیڈ کہ دریا کو پولیوشن سے بچایا جائے۔ وہ تو پولیوشن سے بچانا تو لوکل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے نا۔
مظفرآباد شہر کے وسط سے گزرنے والے دریائے نیلم کا 80% پانی موڑنے کے بعد پن بجلی کے ایک اور بڑے منصوبے کے لیے شہر کے ایک کونے سے بہنے والے دریائے جہلم کے پانی کو بھی موڑنے کا کام شروع ہو چکا ہے۔ دریا بچاؤ تحریک کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ دونوں دریاؤں کا پانی موڑ کر مظفرآباد کو تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، جبکہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعظم فاروق حیدر خان کی طرف سے دریاؤں کا رخ موڑے جانے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ماحولیاتی مسائل کے بارے میں وفاقی حکومت کو خط بھی لکھا گیا ہے۔
لیکن یہ میری ذمہ داری ہے کہ جو اس کے اثرات پڑتے ہیں وہ اس کو دور کر، اس پہ پانی کے اخراج میں اضافہ جوائنٹ اس کی ہوگی، مانیٹرنگ ہوگی، واپڈا اور آزاد کشمیر کی حکومت کرے گی۔ اس کے بعد جناب علی سیوریج کا نیا نظام واٹر سپلائی لے، اور یہاں پر براجز بنائے جائیں گے جس سے پانی جو ہے وہ دریا میں کھڑا رہے، تاکہ اس کا ٹمپریچر جو ہے نہ بڑھے اور یہ پانی یہاں پر موجود رہے۔ اب یہ چار پانچ چیزیں جو ہے ہم نے
روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفرآباد۔
ایسے میں جب پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت پنجاب میں بھی 100 دن مکمل کرنے والی ہے، آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑے صوبے میں صحت کے شعبے میں کسی بنیادی تبدیلی کے آثار دیکھے جا سکتے ہیں، جس کا وعدہ وزیراعظم عمران خان نے اپنی انتخابی مہم اور ابتدائی تقریروں میں کیا تھا۔ اس بارے میں ہمارے ساتھی اسد حسن کی ایک رپورٹ۔
وائس آف امریکہ کے پروگرام جہانگ میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے بتایا کہ پنجاب میں زچہ بچہ کی صحت ان کی حکومت کی ترجیح ہے۔ انہوں نے بتایا کہ خاص طور پر دیہی علاقوں میں ماں بچہ ہسپتال قائم کیے جا رہی ہیں۔
تو ہمارا فوکس ہے آن پریونشن، پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر، اور ہمارے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز۔ ہمارے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں ہم نے میٹرنل مورٹیلٹی ریشیو ہاف کرنا ہے اور نیونیٹل مورٹیلٹی اور انفنٹ مورٹیلٹی ریشیو ہاف کرنا بائی ایئر 2030۔ سو آل آف آر پالیسیز آر ٹوٹلی فوکسڈ آن دس۔ ہم ان شاء اللہ ویری سون وی آر میکنگ فائیو نیو مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلز ان دی پیریفری، ہم مطلب دیہی علاقوں کے اندر کریٹ کر رہے ہیں تاکہ ماں اور بچہ، جو سب سے اس وقت ہماری ایم ہے، جو ہمارے سوشل انڈیکیٹرز کو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے ان کی صحت، وی آر ورکنگ آن دیٹ۔
وزیر صحت کے بقول صوبے میں 88,000 ایسے بچوں کا ڈیٹا حاصل کر لیا گیا ہے جو غذائی قلت کے سبب سٹنٹڈ گروتھ یعنی کمزور نشو و نما کا شکار ہیں۔
نیوٹریشن سٹنٹڈ گروتھ، اس کے اوپر ایک مسلسل کام ہو رہا ہے، وی آر ورکنگ آن۔ ابھی تک آلریڈی ہم نے باقاعدہ آئیڈینٹیفائی کرے ہیں 88,000 چلڈرن سفرنگ فرام۔
ڈاکٹر یاسمین راشد نے بتایا کہ صوبے میں 4 کروڑ شہریوں کو جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں ہیلتھ انشورنس کارڈ جاری کیے جائیں گے، اور اس سلسلے میں صحت گارڈ کے پہلے گروپ کا اجرا اسی ماہ کے آخر تک شروع ہو جائے گا۔
پہلا گروپ آف کارڈ جو ہے وہ اینڈ آف دسمبر تک ان شاء اللہ اٹ ول بی آن ان دی فیلڈ۔ اس کے اندر سب سے پہلے ہم جو سب سے پسماندہ ڈسٹرکٹس ہیں، ڈی جی خان، ملتان اینڈ راجن پور، وہاں سے شروع کیے جائیں گے، اور 36 کے 36 اضلاع کے اندر دیے جائیں گے، اور جب یہ سب ہم مکمل کر دیں گے تو تقریباً 4 کروڑ سے زائد آبادی جو ہے اس کارڈ سے مستفید ہوگی۔ اس کارڈ کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 3,70,000 ہے۔
یہ دعویٰ وزیر صحت پنجاب کا ہے، لیکن ہمارے سوشل میڈیا پیج پہ کئی ایک صارفین نے اس بارے میں شکایت کی ہے کہ پنجاب کے اندر کوئی بنیادی جوہری تبدیلی نہیں آ رہی ہے، اور صحت کے شعبے میں شہریوں کو اسی طرح کی مشکلات کا سامنا ہے جو عشروں سے چلی آ رہی ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
گزشتہ 4 سال سے یمن میں جاری جنگ نے ملک کی 75% آبادی بھوک اور قحط کا شکار ہو چکی ہے۔ اشیاء ضرورت نایاب ہیں اور ان کے نرخ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ عدن سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار نیہا ودیکر کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
یمن میں ضروریات زندگی ناپید ہوتی جا رہی ہیں، ملک کی بیشتر آبادی جنگ کی لپیٹ میں ہے، اور اکثریت کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول ممکن نہیں رہا ہے۔ دوسری اشیاء ضرورت کی طرح پیٹرول کی بھی شدید قلت ہے۔ عدن کا ایک ٹیکسی ڈرائیور سعد عمر کہتا ہے،
This long line is because of the crisis. I've spent 4 days in this line to get some petrol, and there isn't any news if I will be able to have some or not.
یمن کا یہ ٹیکسی ڈرائیور کہہ رہا ہے کہ جنگی بحران کی وجہ سے ہمیں پیٹرول حاصل کرنے کے لیے 4-4 دن لائن میں لگنا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود یہ پتہ نہیں ہوتا کہ پیٹرول ملے گا یا نہیں۔ پیٹرول کی نایابی کے ساتھ ساتھ اس کے نرخ بھی آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ سپلائی کم ہے اور افراط زر بڑھ رہا ہے۔ ایک ماہی گیر یحیٰ صالح محفل کا کہنا ہے کہ پیٹرول اتنا مہنگا ہے کہ کشتی چلانا اب بے فائدہ روزگار ہے۔
Like today, for example, my fish sales, all of it was maybe around 30,000 riyals. 20,000 will go to gasoline, and I will only have 10,000 riyals left, and I still have employees.
یہ کشتی بان کہہ رہا ہے کہ مثال کے طور پر آج میں 30,000 ریال کی مچھلیاں بیچوں گا، جس میں سے 20,000 کا پیٹرول آئے گا، باقی 10,000 ریال میں مجھے اپنے ملازمین کو تنخواہ بھی دینی ہے اور اپنا پیٹ بھی پالنا ہے۔ اسی طرح دوسری اشیاء ضرورت بھی عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہیں۔ صرف اس سال آٹے، چینی اور چاول کی قیمتوں میں 235% اضافہ ہوا ہے۔ ایک خانہ دار خاتون زہرا حسن کہہ رہی ہیں،
We don't have anything. We are scared now that we will be kicked out of the house because we can't pay rent. We can't buy food and we can't buy water to drink. The only thing I can say is that God is my savior.
یہ خانہ دار خاتون کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہم نے مکان کا کرایہ ادا نہ کیا تو ہم کو مکان بھی خالی کرنا پڑے گا، ہمارے پاس خوراک خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور ہم پانی بھی خرید نہیں سکتے، اب ہمیں صرف خدا کا آسرا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ نے انتباہ کیا ہے کہ جس انداز سے خوراک کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس کی وجہ سے یمن کی آدھی آبادی بھوک اور قحط کا شکار ہو جائے گی۔ امدادی ایجنسی کو اپنی امدادی کارروائیوں کو بڑھانے میں کئی ماہ لگ سکتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس دوران لاکھوں یمنی بھوک اور افلاس کا شکار ہو کر موت کے منہ میں جا سکتے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
قطر نے کہا ہے کہ وہ پیٹرولیم برآمد کرنے والے ملکوں کی تنظیم سے جنوری سن 2019 سے علیحدہ ہو رہا ہے اور وہ اپنی توجہ مایا قدرتی گیس کی برآمد پر مرکوز کرے گا۔ پیر کے روز دوحا میں اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے ملک کے وزیر توانائی سعد شہریدہ الکاپی نے یہ غیر متوقع اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا ایل این جی برآمد کرنے والا ان کا ملک اب اپنی گیس کی برآمدات سالانہ 70 ملین ٹن سے بڑھا کر 110 ملین ٹن تک کر دے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ قطر اپنی تیل کی پیداوار 4.8 ملین بیرل سے بڑھا کر 6.5 ملین بیرل کرنا چاہتا ہے۔ قطر جو اوپیک کا پچھلے 57 سال سے رکن تھا، تنظیم کے ہفتے جمعرات اور جمعے کے اجلاس میں شریک ہوگا اور اپنے وعدوں کو پورا کرے گا۔ ورلڈ بینک نے عالمی حدت کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے غریب ممالک کی امداد دگنی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ موسمیاتی تغیر سے متعلق عالمی بینک کے سربراہ جان روم نے فرانسیسی خبر رساں ادارے کو بتایا کہ اگر ہم نے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنا نہ شروع کیا اور ان کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل نہ کیا تو سن 2030 تک خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والوں کی تعداد میں 10 کروڑ افراد کا اضافہ ہو جائے گا۔ روم نے متنبہ کیا کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے صرف 3 خطوں افریقہ، جنوبی ایشیا اور لاطینی امریکہ میں مستعدی سے کام کرنا شروع نہ کیا تو موسمیاتی تغیرات کی وجہ سے 13.3 کروڑ افراد کو نقل مکانی کرنا پڑے گی۔ اور جیسا کہ شروع میں ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ پاکستان کا کہنا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے پاکستان سے اپنا کردار ادا کرنے کی درخواست کی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ درخواست وزیراعظم عمران خان کے نام لکھے گئے ایک خط میں کی ہے اور اس دوران پاکستان کے وزیراعظم نے معروف اینکروں سے ملاقات کی ہے۔ جو پاکستان کے معروف اینکرز ہیں ان کو انہوں نے دعوت دی اور ان کے سامنے خطاب بھی کیا۔ اس بارے میں ہم بات کرنے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہماری ساتھی ہیں سارا حسن۔ جی سارا، السلام علیکم۔
جی السلام علیکم خالد حمید۔
جی بتائیے گا کہ
آپ نے ذکر کیا کہ عمران خان نے پاکستان کے جو مقبول ٹیلیویژن چینلز کے اینکرز ہیں ان سے آج ایک غیر رسمی گفتگو کی۔ اس میں گفتگو اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان کے سرکاری نشیاتی ادارے پر نشر ہو رہی ہے۔ تو اب تک کی جس چیزیں سزا نکات ہیں آپ کو اس سے آگاہ کرتی چلوں کہ وزیر اعظم نے کہا کہ ان کے بارے میں، ان کی پالیسیز کے بارے میں کافی مذاق اڑایا گیا ہے کہ ڈالر جو ہے وہ بہت اونچی اڑان پہ چلا گیا ہے اور وزیر اعظم مرغی پالنے کی ترکیب دے رہے ہیں اور انڈے پالنے کی ترکیب، انڈے اس کے انڈے نکالنے کی ترکیب دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا یہ تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ معیشت کی صحیح سمت ریپرزینٹ کریں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اداروں کو دھانسوں دیا جائے اور اسٹیٹ بینک نے ایک ایسے موقع پر ڈالر کی قیمت بڑھائی ہے جبکہ ان کی حکومت 6 دن ہی ہوئے تھے۔ تو انہوں نے اس بات کو ایک کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ خود مختار ہے اور اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ ساتھ انہوں نے پچھلی حکومت پہ تنقید کرتے ہوئے کہا کہ 19 ارب روپے کا خسارہ تھا اور صرف ڈالر کو سطح کو مستحکم رکھنے کے لیے تقریباً 7 ارب روپے اس کے ریزرو استعمال کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری حکومت کے پاس اتنی سخت نہیں ہے کہ مخصوص طریقے سے جو ہے روپے کی قدر کو محفوظ رکھا جائے۔ اور وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ برآمدات بڑھائی جائیں، تحصیلات زر بڑھائے جائیں اور سرمایہ کاری کے مواقع پیدا کیے جائیں تاکہ حقیقی معنوں میں ملک میں سرمایہ کاری ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ اپنی حکومت کے پہلے 100 دن کے دوران وہ اداروں کی ساکھ کو بحال کرے اور کرپشن کو کم کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستانی ذرائع ابلاغ میں یہ بات بہت زیادہ رپورٹ ہوئی کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک خط لکھا ہے پرائم منسٹر عمران خان کے نام۔ یہ وہ خبر تھی جو کہ وہ اسی گفتگو کے دوران سامنے آئی تھی جس کے بعد میں پاکستان کے وزیر خارجہ نے تصدیق کی تھی۔ لیکن اب تک وزیر اعظم کا جو خطاب ٹیلی ویژن پر یا ان کی جو ملاقات کی ٹیلی ویژن پر چل رہی ہے اس حوالے سے اب تک کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے۔
لیکن جو خبریں گردش کر رہی تھیں اس میں یہی کہا گیا تھا کہ عمران خان نے امریکہ پاکستان تعلقات کے بارے میں خوش امیدی کا اظہار کیا ہے.
جی بالکل, میں اس بات کی تصدیق کرتے چلوں کہ ہم نے خود حامد میر سے جو کہ اس ملاقات میں موجود تھے بات کی اور ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ہے کہ سر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو خط لکھا ہے اور ان سے کہا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لائیں. اس کے جواب میں عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان ہمیشہ سے اس بات پر مضر رہا ہے کہ افغانستان کا سیاسی حل نکالا جائے اور پاکستان اس افغانستان میں امن کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا اور ہر طرح کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. ساتھ ساتھ حامد میر نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے ان سے کہا کہ ٹویٹر پہ حالیہ دنوں میں آپ کی اور ٹرمپ کے درمیان جو نوک جھونک ہوئی ہے اس کے بعد اس خط کو آپ کیسا پاتے ہیں, تو اس کے جواب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ اب صورتحال تبدیل ہو گئی ہے.
یہ بتائیے گا سارا کہ اسی دوران جیسا کہ آپ نے ذکر بھی کیا کہ اپوزیشن جو ہے عمران خان کے خطاب پر کافی تنقید کر رہی ہے جو انہوں نے کچھ عرصہ پہلے کیا تھا, تو اب یہ جو کانفرنس ہو رہی جو ان کا خطاب ہے اینکر سے اور ان سے ملاقاتیں ہیں, اور اس دوران اپوزیشن کا کیا تاثر ہے, کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہ یہ جو 100 دن مکمل ہوئے ہیں اس میں کیا کامیابی حکومت کو ملی ہے یا نہیں ملی؟
جی بالکل, جیسے کہ 100 دن مکمل ہونے پہ اخبارات نے بھی اشتہارات موجودہ حکومت کی جانب سے آئے جس کے جواب میں اپوزیشن کا یہ کہنا تھا کہ ان 100 دنوں میں صرف اسے یوٹرن کی پالیسی ہی اپنائی گئی ہے. بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس بارے میں ٹویٹ کیا. مریم اورنگزیب جو کہ مسلم لیگ نواز کی ترجمان ہے انہوں نے بھی یہی اس بات پہ کڑی تنقید کی کہ ان 100 دنوں میں حکومت کی کوئی سمت نظر نہیں آتی, دکھائی نہیں دیتا کہ ادارے کیا کرنا چاہ رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے جتنے دعوے کیے تھے کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, ملک میں ملازمتیں کریٹ کریں گے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس بھی جا رہے ہیں, قرضے بھی لیے جا رہے ہیں, ایسے میں نظر نہیں آتا. صرف کئی باتیں ہو رہی ہیں جو کہ یو ٹین کی بات ہے. اس کے علاوہ ٹویٹر پہ بھی ہم نے دیکھا کہ کئی میمز شیئر ہوئے 100 دنوں کے حوالے سے, جس کے پیچھے یقینی طور پر کچھ میڈیا ہاؤسز بھی تھے, کچھ پولیٹیکل ورکر بھی تھے. تو اپوزیشن کے فرنٹ پہ تو کڑی تنقید کی جا رہی ہے, جبکہ آج اینکر نے بھی ایک سوال کیا کہ آپ بات کرتے تھے کہ پی آئی اے کا خسارہ کم کریں گے, ریلوے کا خسارہ کم کریں گے, لیکن ابھی تک ایسا کچھ ہوتا دکھائی نہیں دیا. اس کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ کیونکہ یہ ادارے اتنے برباد ہو گئے ہیں اور اتنے ماضی کی حکومتوں میں ان کے اوپر کچھ نہیں کیا گیا, یہ اتنے پولیٹیسائز ہو گئے ہیں کہ ان کو ٹھیک کرنے میں ابھی کچھ وقت لگے گا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ 1970 کی دہائی کے بعد سے ملک میں ایک سرمایہ کاروں کے مخالف اور ایک انویسٹمنٹ مخالف اور بزنس مخالف ماحول جو ہے وہ پیدا ہوا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم کاروباری لوگوں کے لیے کاروبار کرنے کے طریقوں کو آسان کریں, ایز آف ڈوئنگ بزنس کا ماحول پیدا کریں, تاکہ یہ جو مختلف اداروں میں جا کے فائلیں رک جاتی ہیں, فائلیں پھنس جاتی ہیں, اس مرحلے کو آسان کیا جائے اور اس کا فائدہ الٹیمیٹلی عوام کو ہوگا.
بہت شکریہ سارا حسن آپ کا. تو یہ اسلام آباد سے ہماری نمائندہ تھیں سارا حسن, جو بتا رہی تھیں کہ عمران خان ملاقات کر رہے ہیں مشہور چینلز کے اینکر سے, اور انہوں نے اس کی تفصیلات بھی بیان کیں, اور ابھی وہ کانفرنس جاری ہے اور وہ ملاقات جاری ہے, اور اس کی تفصیلات جو جو سامنے آتی جائیں گی ہم آپ تک پہنچائیں گے. کراچی کی تاریخ کا تجاوزات کے خلاف بڑا آپریشن جاری ہے, جس میں اب تک 5,000 سے زائد پختہ تجاوزات کو مسمار کیا جا چکا ہے. اعلیٰ عدلیہ کے حکم پر جاری تجاوزات کے خلاف آپریشن پر بعض شہری حلقوں کی جانب سے اطمینان کا اظہار کیا جا رہا ہے, وہیں سیاسی جماعتیں تحفظات کا بھی اظہار کر رہی ہیں. یہ تحفظات کیا ہیں جانتے ہیں محمد ثاقب کی اس رپورٹ میں جو انہوں نے کراچی سے ہمیں بھیجی ہے.
کراچی میں آج کل تجاوزات کے خلاف بھرپور آپریشن جاری ہے. اب تک شہر کے تمام اضلاع میں ہزاروں دکانیں اور رہائشی علاقوں میں قائم تجاوزات کا خاتمہ کیا جا چکا ہے. اگرچہ تجاوزات کے خلاف جاری یہ آپریشن سپریم کورٹ کے احکامات پر ہو رہا ہے, لیکن ایسے میں اب سیاسی جماعتیں بھی اپنے موقف کے ساتھ سامنے آ رہی ہیں. اتوار کے روز متحدہ قومی موومنٹ نے کراچی میں بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا اور مطالبہ کیا کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن میں لیز شدہ مکانات اور دکانوں کو نہ گرایا جائے. ایم کیو ایم کے رہنما عامر خان کا کہنا تھا کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی نے سپریم کورٹ کی ہدایت پر تجاوزات کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا تو ہم نے اس کا خیر مقدم کیا تھا, مگر اب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جائز اور ریگولرائز قرار دیے گئے مکانات کو بھی گرانے میں مصروف ہے.
سازشی عناصر نے سندھ گورنمنٹ نے کے ڈی اے اور بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ذریعے شہر میں قائم جو گھر ہیں جو قانونی گھر ہیں جن کی لیز ہے جن کو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے نقشے پاس کر کے دیے ہیں ان کو نوٹسز بھیجنے شروع کر دیے اور ان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
دوسری جانب تحریک انصاف کی جانب سے پیر کے روز قرارداد سندھ اسمبلی میں جمع کرائی گئی ہے جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھنے والے میئر کراچی وسیم اختر کو میئر شپ سے ہٹایا جائے۔ تحریک انصاف کے رکن سندھ اسمبلی خرم شیر زمان کا کہنا ہے کہ میئر کراچی وسیم اختر نے تجاوزات کے خلاف آپریشن میں غیر منصفانہ کارروائی کی ہے۔
میئر کراچی کو فوراً تبدیل کرنا چاہیے، ایک ایسا میئر لے کر آئیں، ایم کیو میں کیسے میئر کو اپوائنٹ کریں جو منصفانہ بنیادوں کے اوپر اور چیف جسٹس کے احکامات کی بنیادوں کے اوپر جو ہے نا الیکشن لیا جائے، لوگوں کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے، لوگوں کو بے گھر نہ کیا جائے، لوگوں کی دکانوں کو نہ توڑا جائے۔
تقریباً ایک ماہ سے جاری اس آپریشن میں کراچی کی تاریخی ایمپریس مارکیٹ اور اس کے اطراف میں 3500 سے زائد دکانیں مسمار کی گئی تھیں، جن میں وہ دکانیں بھی شامل ہیں جو قانون کے مطابق تعمیر کی گئیں، اور ان دکانوں سے بلدیہ عظمیٰ کراچی کرایہ بھی وصول کرتی رہی۔ بیشتر دکاندار کئی دنوں تک قانونی دستاویزات ہاتھوں میں لیے احتجاج کرتے رہے، لیکن اب تک ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ ایسے ہی ایک دکاندار اجمل خان کا کہنا ہے کہ کرایہ پر قائم دکان اگر غیر قانونی تھی تو بلدیہ عظمیٰ کیسے کرایہ وصول کرتی رہی؟
اگر ہم یہاں کاروبار کر رہے ہیں کرایہ دے کے، تو کے ایم سی نے بھی کاروبار کیا ہے۔ کے ایم سی کا اسٹاف تھا، مارکیٹ کا اسٹاف آتا تھا، تقریباً 11 افراد اسٹاف تھا پوری پلس مارکیٹ کا، کے ایم سی کا 3 انسپکٹر تھے، ڈپٹی انسپکٹر ہے، سینئر انسپکٹر ہے، تو ان کی تنخواہ بھی یہاں سے بنتی تھی، تو انہوں نے بھی کاروبار کیا، ہم نے بھی کاروبار کیا، تو جو ہم نے اربوں روپیہ کے ایم سی کو دیا ہے۔
کراچی میں جاری تجاوزات کے خلاف آپریشن پر سبھی سیاسی جماعتیں اس کو سراہ تو رہی ہیں، مگر تمام جماعتوں کو دوسری جانب اپنے ووٹ بینک کی ناراضگی کی بھی فکر لاحق ہے۔ صوبے میں برسر اقتدار پیپلز پارٹی ہو یا وفاق میں برسر اقتدار تحریک انصاف، دونوں ہی معاملے پر سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ کراچی میں گزشتہ 40 سال کے دوران تجاوزات میں بے پناہ اضافہ ہوا، تجارتی اور رہائشی علاقوں کا حلیہ بگڑ گیا اور شہر کا انفراسٹرکچر بری طرح متاثر ہوا ہے۔ ایسے میں شہر کو رہنے کے قابل بنانے، ٹریفک کا نظام بہتر بنانے اور سڑکوں کی بہتری کے لیے تجاوزات کے خاتمے کا آپریشن ناگزیر سمجھا جا رہا تھا، مگر آپریشن سے متاثر افراد کو متبادل جگہیں فراہم کیے بغیر اس عمل سے وہاں بے دخل لوگوں کے روزگار اور بعض کی چھتیں بھی چھن گئی ہیں، جس سے ان کے خاندان شدید پریشانی کا بھی شکار ہیں۔ صوبائی حکومت نے حال ہی میں ایسے لوگوں کو متبادل جگہیں فراہم کرنے کا اعلان تو کیا ہے، مگر فی الحال اس پر کوئی عملی کام نظر نہیں آتا۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
اقوام متحدہ کی ایک تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایشیائی ممالک میں غربت کے خاتمے اور محرومی ختم کرنے کے لیے سماجی ترقی میں سرمایہ کاری ایک اہم حکمت عملی ہے۔ جبکہ دنیا بھر میں سماجی استحکام پر خرچ کی اوسط مجموعی قومی پیداوار کا 11.2% ہے، ایشیائی خطے میں اس مقصد کے لیے صرف 3.7% خرچ کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان اور بھارت 2% سے بھی کم خرچ کرتے ہیں۔ تاہم اس کے باوجود مجموعی طور پر خطے میں گزشتہ 15 برسوں میں غربت میں کمی آئی ہے۔
پاورٹی از ناٹ انکریزنگ، دی گیپ،
غربت بڑھی نہیں، غریب اور امیر کے درمیان تفریق بڑھی ہے۔ مجموعی طور پر جنوبی ایشیا کے تمام ممالک میں غربت میں کمی آئی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ ایک طرف بھارت اور پاکستان میں ارب پتی ہیں اور دوسری طرف بہت زیادہ غریب لوگ ہیں۔ غربت تو ہے، مگر یہ فرق غربت کو ذرا بڑھا چڑھا دیتا ہے۔
عالمی ادارے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں غربت میں سب سے زیادہ کمی خیبر پختونخوا میں آئی ہے۔ پانی کی فراہمی، نکاس آب اور صحت عامہ کی سہولتیں صوبائی دارالحکومتوں میں تو کسی حد تک موجود ہیں، مگر باقی علاقوں اور اضلاع میں ان کا فقدان ہے۔ اقوام متحدہ کے سابق اہلکار اور عوامی ترقیاتی شعبے کے ماہر کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے غریب اور امیر لوگوں میں تفریق زیادہ نمایاں ہے۔
I think it is a little bit of an exaggeration to say that there has been no improvement in people's living.
یہ کہنا مبالغہ آرائی ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ دراصل برصغیر اور نیپال میں آج کے دور میں لوگوں کی اوسط عمر میں اضافہ ہوا ہے، لوگ زیادہ صحت مند ہیں اور مجموعی طور پر اپنے والدین اور بزرگوں کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ بہتر زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ہمیں یہ اس لیے نظر نہیں آتا کیونکہ تفریق بڑھ گئی ہے۔ ہم مشرقی ایشیا میں اپنے پڑوسی ممالک کے مقابلے میں قدرے پیچھے اور غریب ہیں، مگر انتہائی غربت کے لیول میں کمی آئی ہے۔
رپورٹ کے اعداد و شمار کے مطابق سن 1990 سے لے کر 2013 تک پاکستان میں تقریباً 4,90,00,000 افراد کو انتہائی غربت سے نکالا گیا ہے۔ تاہم خطے کے بیشتر ممالک میں سماجی ترقی کے شعبوں میں دلچسپی کی کمی کی وجہ سے اس تعداد میں اضافہ نہیں ہو سکا۔
قومی سلامتی کی بنیاد انسانی سیکیورٹی ہے۔ اگر انسان محفوظ نہیں تو دنیا کی بہترین فوج بھی آپ کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتی۔ پاکستان اور دوسرے ممالک دفاعی اور عسکری معاملات کو غیر ضروری ترجیح دیتے ہیں اور انسانی فلاح و بہبود اور تحفظ کے معاملے میں پس و پیش سے کام لیتے ہیں۔
ماہرین کہتے ہیں کہ صاف پانی، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں زیادہ سرمایہ کاری کے ذریعے ایشیا اور بحر الکاہل کے خطے میں مزید 5,20,00,000 افراد کو انتہائی غربت سے نکالا جا سکتا ہے۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
گوشے ادب کے ایک اور سیگمنٹ کے ساتھ اسد نذیر حاضر ہے۔ اس مختصر دورانیے کے پروگرام میں آپ معروف ادیبوں کے کسی ایک ادبی موضوع کے بارے میں ان کی رائے سن سکیں گے۔ اس سلسلے میں آج آپ سنیے اردو کے ایک مستند تنقید نگار جناب شمیم حنفی کی اردو تنقید کے بارے میں گفتگو۔
عجیب بات یہ مجھے جو کریٹو تھوڑے سے لکھنے والے ہیں تنقید کے وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں، مثلا انتظار صاحب، لیکن ان کے تنقیدی مضامین صاحب غیر معمولی ہیں۔ میرا اب بھی خیال یہ ہے کہ انہوں نے، یا مثال کے طور پر قرۃ حیدر نے جو تنقید لکھی ہے وہ کسی لحاظ سے بھی ان کے تخلیقی کام سے کے مقابلے میں کم اہمیت نہیں رکھتی، اور عینی آتا کہ مضامین کے جو مجموعے چھپے ہیں، دو مجموعے چھپے ہیں اب تک، دونوں بہت غیر معمولی ہیں۔ اسی طرح انتظار صاحب کے دو مجموعے چھپے، اور اصل میں تخلیقی ادب سے دلچسپی کے بغیر تو تنقید لکھنا بہت میرے خیال میں ایک کار ہے، بس کار فضول ہے۔ بالکل۔
اچھا انوی صاحب، آخری سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اور بھارت دونوں جگہ اردو ادب تخلیق ہو رہا ہے، شاعری بھی ہو رہی ہے، افسانے بھی لکھے جا رہے ہیں، ناول بھی لکھے جا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ سرگرمیاں ہیں، لیکن ایک زمانہ تھا جب بر صغیر کے اردو ادیبوں کے تجربات، مشاہدات اور تاثرات مشترک تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ 1950 کے بعد جو ادب میں یہ تفریق پیدا ہوئی ہے دو ملکوں کے درمیان، کیا آپ کے خیال ہے موضوعات، اظہار، اسلوب کے لحاظ سے بھی کچھ آپ اب فرق محسوس کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کا اردو؟
فرق علاقوں کے ادب میں بھی ہو جاتا ہے۔ خود ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں تو پنجاب میں جو ادب لکھا جا رہا ہے، اور جو یو پی میں لکھا جا رہا ہے، جو مدھیہ پردیش میں لکھا جا رہا ہے، وہ الگ الگ، ان میں بھی فرق آپ کو کچھ نہ کچھ محسوس ہوگا، علاقائی اثرات بہت ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک ہندو، میرا معاملہ یہ ہے کہ میں اس تقسیم میں یقین نہیں رکھتا ادب کے معاملے میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اردو جو ہے ایک عالمگیر زبان ہے، اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو برصغیر کی زبان تو ہے ہی ہے، اور ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تہذیبی سطح پر جو سب سے بڑا پل تعمیر کیا ہے وہ اس زبان نے تعمیر کیا ہے۔ اور ایک عسکری صاحب نے اپنے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ صاحب تاج محل سے زیادہ اہمیت اردو زبان کی ہے، اس نے صدیوں کی ہماری جو مشترکہ جدوجہد ہے اس کا جو کہنا چاہیے کہ جوہر ہے وہ اردو زبان میں کھنچایا ہے۔ لیکن یہ کہ 1947 میں بہرحال ایک تقسیم ہو گئی، اس کے اسباب جو بھی رہے، تاریخ کی اپنی منطق ہوتی ہے، اب اسے ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے۔ اور دو ملکوں میں الگ الگ ادب لکھا جا رہا ہے، ان میں وہی فرق ہے جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، جیسے مختلف ایک ہی ملک کے دو علاقوں میں فرق ہوتا ہے۔ کراچی میں جو ادب لکھا جا رہا ہے وہ ظاہر ہے کہ پنجاب میں لکھے جانے والے، لاہور میں لکھے جانے والے ادب سے کچھ نہ کچھ تو اس کے امتیازی نشانات ہوتے ہی ہیں، دونوں جگہوں کے الگ الگ۔ لیکن یہ کہ پاکستان میں بہرحال میرا خیال یہ ہے کہ شاید تخلیقی ادب لکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ مجھے زیادہ پرکشش دکھائی دیتا ہے، اور مثلا اس زمانے میں بھی میرے دوستوں میں احمد مشتاق کی شاعری ہے، ظفر اقبال کی شاعری ہے، منیر نیازی کا تو انتقال ہو گیا، زاہد دار ہیں، اور جو ہیں کشور ناہید ہیں، اور خواتین میں فہمیدہ ریاض ہیں، بہت سے لوگ ہیں۔ تو مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ شاید زیادہ کھلا میدان ان کے پاس، ان کو میسر ہے، اور وہ اپنے رسالے بھی اچھے نکل رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ظاہر ایک اس طریقے کی شاید سہولتیں نہیں ہیں، اردو کو وہ مرتبہ تو نہیں حاصل ہے ہمارے یہاں جو کہنا چاہیے پاکستان میں جو حاصل ہے وہاں کی ایک قومی زبان ہونے کی حیثیت سے۔ تو اچھے رسائل اور اچھے پڑھنے والے جب تک نہ ہوں، کوئی بھی یہ روایت جو ہے اس کو اپنے آپ کو ظاہر کہ بہت پھیلانا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔
معاصر ادب کے بارے میں پروفیسر شمیم حنفی کی گفتگو کا اقتباس آپ نے سنا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر راب میکلین۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ خالد حمید اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہے اور پروگرام پیش کیا جائے گا جہاں رنگ۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، ہماری نشریات سنتے رہیے گا۔ خالد حمید کو اجازت، اللہ حافظ۔